بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے, اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں عالمی خبریں. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران انواع و اقسام کے ڈرون طیارے بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے سبب آج بھی معمول کی کارروائی نہیں چل سکی. کورونا سے متعلق ایک تحقیقی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ہندوستان میں 2/3 لوگوں کے اندر کورونا سے مقابلے کے لیے اینٹی باڈی موجود ہے. ایک بار پھر پوری دنیا, بالخصوص مغربی دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ نے وحشتناک شکل اختیار کر لی ہے. عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے افغانستان کو غیر فوجیوں کے لیے دنیا کا غیر محفوظ ترین ملک قرار دے دیا ہے, اور ایران کے پہلوانوں نے کشتی کے میدان میں اپنی نمایاں برتری کو باقی رکھتے ہوئے ایک بار پھر سونے کے تمغے اپنے نام کیے ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران انواع و اقسام کے ڈرون طیارے بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے. ایران کے نائب وزیر دفاع اور فضائی صنعت کے ادارے کے سربراہ امیر خواجہ فرد نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مختلف قسم کے ڈرون طیارے بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے. امیر خواجہ فرد نے روس میں منعقدہ مارکس 2021 بین الاقوامی نمائش میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اسٹال میں نمائش کے لیے رکھی گئی ایرانی مصنوعات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ڈرون طیاروں کے میدان میں اچھی پیش رفت کی ہے, اور یہ ہمارے جوانوں کی 40 سالہ انتھک اور مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے اس نمائش میں دیگر ممالک کے اسٹالوں کے دورے کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ میں ایک ماہر کی حیثیت سے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اپنے ملک کی ڈرون صلاحیتوں کو مناسب اور بہتر محسوس کر رہا ہوں. اگرچہ اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سند کو مزید آگے بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم ڈرون کے میدان میں باڈی سے لے کر اس کی بنیادی تنصیبات تک اور موٹر سے لے کر اس کے استعمال تک ہر مرحلے میں خود کفیل ہو چکے ہیں اور کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کے سبب آج بھی معمول کی کارروائی نہیں چل سکی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے تیسرے دن کی کارروائی بھی حزب اختلاف کے ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا میں جمعرات کو دوپہر سے پہلے جیسے ہی اجلاس شروع ہوا، حزب اختلاف کانگریس پارٹی، ترنمول کانگریس پارٹی، عام آدمی پارٹی اور بائیں بازو کی پارٹیوں سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین نے اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے ذریعے اپوزیشن رہنماؤں کی جاسوسی، بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور کورونا وائرس سے نمٹنے میں حکومت کی ناکامی نیز ایوان میں مبینہ غلط بیانی کا مسئلہ اٹھایا۔ حزب اختلاف کے اراکین کی نعرے بازی اور ہنگامے کے باعث لوک سبھا کی کارروائی تین بار معطل کرنی پڑی اور پھر اسپیکر نے پورے دن کے لیے کارروائی ملتوی کر دی۔ کم و بیش یہی صورتحال ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی رہی۔ دہلی کے جنتر منتر پر ہندوستان کے کسانوں کا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ حکومت نے احتجاجی کسانوں کو 22 جولائی سے 9 اگست تک دہلی کے جنتر منتر پر دن میں گیارہ بجے سے شام پانچ بجے تک احتجاجی دھرنا دینے کی اجازت دے دی ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کسانوں کے دھرنے کے لیے جنتر منتر اور اس سے ملحقہ سبھی علاقوں میں جمعرات کو صبح سے ہی سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بھی جاری ہے، اس لیے سیکورٹی کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دہلی کی سرحدوں سے کسان بسوں کے ذریعے جنتر منتر پہنچے۔ واضح ہے کہ ہندوستان کے جوائنٹ کسان مورچے نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے موقع پر جنتر منتر پر احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے بدھ کی شام اعلان کیا تھا کہ جمعرات کو تقریباً 200 کسان جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھیں گے۔ کورونا سے متعلق ایک تحقیقی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ ہندوستان میں 2/3 لوگوں کے اندر کورونا سے مقابلے کے لیے اینٹی باڈی موجود ہے۔ اس تحقیقی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے 2/3 عوام کے جسم کے اندر کورونا سے مقابلے کے لیے اینٹی باڈی پایا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 2/3 ہندوستانی کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ سے یہ امید وجود میں آ گئی ہے کہ سست رفتار کورونا ویکسینیشن کے باوجود ہندوستان میں کورونا کی اگلی لہر زیادہ مہلک اور وحشتناک نہیں ہوگی۔ اس تحقیقی سروے میں ہندوستان کی 21 ریاستوں میں 70 علاقوں کے 36,000 سے زیادہ لوگوں کا اینٹی باڈی ٹیسٹ انجام دیا گیا۔ اس تحقیقی ٹیسٹ مہم میں 62% لوگوں کے اندر کورونا سے مقابلے کے لیے اینٹی باڈی پایا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ افراد کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ملک میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,158 نئے مریضوں اور 40 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 6.30% بتائی گئی ہے۔ پاکستان اس وقت ڈیلٹا کورونا وائرس سے دوچار ہے۔ پاکستان میں کورونا کے تعلق سے سب سے خراب صورتحال کراچی کی بتائی گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں ڈیلٹا کورونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 100% ہے۔ ایک بار پھر پوری دنیا بالخصوص مغربی دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ نے وحشتناک شکل اختیار کر لی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اس وقت دنیا کا کوئی خطہ کورونا وبا سے محفوظ نہیں ہے اور پوری دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 19,28,44,487 ہو چکی ہے، جبکہ 41,42,737 افراد کورونا میں مبتلا ہو کر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں 1,33,40,164 کورونا کے مریض اسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز یا اپنے گھروں میں زیر علاج ہیں۔ کورونا سے متاثرین اور اموات کے اعتبار سے امریکہ بدستور سر فہرست ہے، جہاں اب تک 625,808 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,51,46,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے کابل کے سفیر کی بیٹی کے اغوا کے بارے میں پاکستانی وزیر داخلہ کا بیان پیشہ ورانہ مہارت کے منافی ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے سفیر کی بیٹی کے اغوا کے سلسلے میں پاکستانی وزیر داخلہ کے بیان سے تحقیقات کی شفافیت مشکوک ہو گئی ہے اور اس سے عدم اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسپتال کی رپورٹ میں محترمہ سلسلہ علی خیل کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینے کا واضح ذکر موجود ہے اور توقع ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے غیر پیشہ ورانہ اظہار خیال سے اجتناب کیا جائے گا اور اس کے عوض ثبوتوں کے حصول، تحقیقات کی تکمیل اور ذمہ داروں پر مقدمہ چلانے، نیز انہیں قرار واقعی سزا دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے افغانستان کو غیر فوجیوں کے لیے دنیا کا غیر محفوظ ترین ملک قرار دے دیا ہے۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے مطابق افغانستان کی خانہ جنگی میں گزشتہ 6 مہینے کے اندر کم سے کم 49,500 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کی رپورٹ میں افغانستان میں جاری خانہ جنگی میں عام شہریوں کی ہلاکت کے اعداد و شمار نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ موجودہ خانہ جنگی میں ہلاک ہونے والے 50% عام شہری عورتیں اور بچے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس دوران طالبان نے صوبے کنڑ کے غازی آباد ضلع پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر افغان صدر جمعرات کو ننگرہار پہنچے ہیں، وہ اس سے پہلے مختلف صوبوں اور جنگی علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کی پیش قدمی اور مختلف شہروں پر ان کے قبضے کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد افغانستان میں جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام بھی لگایا۔ روس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے مقصد سے سہ فریقی ٹرائی کا گروپ میں ایران اور ہندوستان کی شمولیت سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، لہذا ان دو ممالک کو اس گروپ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ایرنا نیوز کے مطابق روس کی سربراہی میں تشکیل پانے والے ٹرائی کا گروپ میں روس کے علاوہ چین، پاکستان اور امریکہ شامل ہیں اور اس گروپ کے 2019 سے اب تک 8 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، جس کا آخری اجلاس رواں برس 30 اپریل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوا تھا۔ ٹرائیکا کے آخری اجلاس میں جاری شدہ بیان میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تشدد اور انتہا پسندی کی سطح کو کم کریں اور افغانستان میں وسیع پیمانے پر حملے کے در پہ نہیں رہیں۔ شمال مشرقی شام کے شہر الحسکہ پر امریکی فضائی حملے میں کم سے کم 3 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج سینڈ کام کے ایک ہیلی کاپٹر نے الحسکہ کے علاقے جاموس میں اس گھر کو نشانہ بنایا جسے اس کے حمایت یافتہ مسلح گروپ کرد ڈیموکریٹک فورسز نے اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ اس حملے میں کم سے کم 3 افراد کے مارے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں، تاہم حملے کی مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ شام میں امریکی اعلی کار کے طور پر کام کرنے والے دہشت گرد گروہ داعش کی شکست کے بعد امریکہ اب کرد ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ مل کر شام کا تیل اور دیگر قدرتی ذخائر لوٹنے کے علاوہ اس ملک کے بے گناہ شہریوں کا قتل عام بھی کر رہا ہے۔ غزہ پٹی میں ہونے والے ایک ہولناک دھماکے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی ذرائع نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ مغربی غزہ میں ہونے والا یہ دھماکہ الزاویہ بازار کے قریب عمر المختار روڈ پر ہوا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ میڈیا ذرائع نے جائے وقوع کا ویڈیو جاری کر کے اس حادثے میں بھاری نقصان کی خبر دی ہے۔ رپورٹوں میں زخمیوں کی صحیح تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یمن کے امور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ یمن میں جنگ کا خاتمہ کرانے کے لیے عالمی سطح پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے امور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی ٹم لینڈر کنگ نے ایک بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ علاقائی اور عالمی سطح پر پائے جانے والے اتفاق رائے سے یمن میں ہماگیر فائر بندی اور جنگ کا خاتمہ کرانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کے لیے یمنی فریقوں کی رضامندی کے لیے کامیاب بین الاقوامی مفاہمت و اتفاق رائے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ مغربی کینیڈا کے جنگلات میں آتش زدگی کے علاقے میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق مغربی کینیڈا کے جنگلات میں آتش زدگی کے نتیجے میں صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے اور شدید حدت اور گرم ہواؤں کے پیش نظر حالات کی سنگینی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ مغربی کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کی عام سیکورٹی کے وزیر مائک فارنورتھ نے کہا ہے کہ بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ لوگوں کو دیگر مقامات پر منتقل کیے جانے کا عمل جاری ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کے پہلوانوں نے کشتی کے میدان میں اپنی نمایاں برتری کو باقی رکھتے ہوئے ایک بار پھر سونے کے تمغے اپنے نام کیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پولینڈ میں ہو رہے فری اسٹائل یوتھ ریسلنگ کے مقابلوں میں ایران کے سید حسن اسماعیل نژاد نے 71 کلو گرام کی کیٹیگری میں سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ سید حسن نے پہلے راؤنڈ میں جارجیا کے گیورگی کو 12-2 سے شکست دی تھی۔ انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں یونان کے گوگیو متسید کو 10-0 سے شکست دی اور یوں کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس مرحلے میں ایرانی پہلوان اطالوی پہلوان کو 5-3 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچے، جس کے بعد فائنل تک پہنچنے کے لیے سید حسن کا مقابلہ قزاقستان کے یرخان بک سلطان اوف سے ہوا، جس میں انہوں نے 5-1 سے انہیں ہرا دیا۔ اور آخرکار سید حسن اسماعیل نژاد نے فائنل میں اپنے جوہر دکھاتے ہوئے روسی پہلوان احمد موسیوف کو مغلوب کرتے ہوئے سونے کا تمغہ بآسانی اپنے نام کر لیا۔ اس سے پہلے ایران کے 2 مزید پہلوان 51 اور 110 کلو گرام کی کیٹیگری میں سونے کے 2 تمغے حاصل کر چکے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا خاتم 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 والفقید المحض معترف منه بالافلاس وال
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. اور اس دعائے کمیل کے ایک اقتباس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. شب بخیر.
عزیز سامعین، خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم یہ بتائیں گے کہ کیوں امام سجاد علیہ السلام نے اموی حکام کے خلاف مسلح جہاد نہیں کیا. پروگرام سے مستفیض ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کوفہ و شام کے عوام پر امام سجاد علیہ السلام کے خطبوں کے پڑھنے والے اثرات کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ حکام، علماء اور دانشور حضرات معاشرے کی اصلاح یا فساد اور انحطاط و زوال میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. یزید کو امام سجاد علیہ السلام کے خطبوں کے ذریعے حقائق کو برملا کرنے پر تشویش لاحق ہو گئی تھی، اور عوامی تحریکوں سے وہ بہت وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے جاسوسی کے تمام مراکز اور اپنے ایجنٹوں کو اس امر پر مامور کیا تھا کہ وہ حکومت مخالفین کے تمام سیاسی و اجتماعی اقدامات کو زیر نظر رکھیں۔ جیسے یزید کو اطلاع دی گئی کہ مدینہ کے عوام اس کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس نے ایک لشکر مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں مدینہ روانہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف یعنی بہت زیادہ خون بہانے والے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس خونخوار کمانڈر نے مدینہ کا محاصرہ کرنے کے بعد ان کے قیام کو ختم کر دیا اور مدینہ کے لوگوں کا خون بہانا شروع کیا اور اس شہر میں بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا۔ ابن عسیر لکھتا ہے، مسلم بن عقبہ نے مدینہ کو 3 دن تک اپنے لشکر والوں کے لیے مباح کر دیا کہ جس طرح چاہو وہاں پر عمل کرو۔ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کا قتل اس نے بہت زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا اور ان کے اموال کو لوٹ لیا۔ وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدایا جو بھی مدینہ کے باشندوں پر ستم کرے اور ان کو ڈرائے یا ہراساں کرے ان پر تو اپنی اور اپنے فرشتوں کی لعنت بھیج، اب یہ وہی مدینہ تھا جہاں خود کو خلیفہ پیغمبر کہنے والے اور بنی امیہ کے ایجنٹوں اور اعلی کاروں کے ہاتھوں قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طیب و مطہر خاندان پر دین سے خروج اور یزید کی ناپاک و نااہل حکومت کے خلاف قیام کا الزام لگا کر ان کو خاک و خون میں غلطہ کیا گیا اور مدینے میں عوام کے گروہ کا قتل عام کیا گیا کہ جو صحابہ پیغمبر اور صدر اسلام کی ممتاز شخصیات تھیں۔ مسلم بن عقبہ کہ جو یزید کا خونخوار کمانڈر تھا، وہ گویا اس قتل عام اور آبرو ریزیوں کے باوجود بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ مکہ جائے تاکہ عبداللہ بن زبیر کا کام تمام کر دے، لیکن وہ راستے میں ہی فنار ہو گیا اور پھر یزید کے حکم سے اس لشکر کی کمان حسین بن نمیر نے سنبھالی۔ عبداللہ ابن زبیر اور اس کے درمیان جنگ پہلے تو مکہ شہر کے باہر انجام پائی اور پھر عبداللہ بن زبیر کے ساتھیوں کے ایک بڑی تعداد کے ہلاک ہو جانے کے بعد شام کے لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور ابن زبیر نے مسجد الحرام میں پناہ لے لی۔ ان فوجیوں نے مکہ کے لوگوں کا قتل عام کرنے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے بھی مدینے کی طرح بے حرمتی کی اور منجنیق سے حرم خدا پر آگ برسائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ آتش سوزی کا واقعہ 3 ربیع الاول سن 63 ہجری قمری میں وقوع پذیر ہوا۔ حسین بن نمیر کی فوج نے 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک شہر مکہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ مکہ کا محاصرہ اور عبداللہ بن زبیر اور اس کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی، جس سے وہ متفرق ہو کر شام واپس چلے گئے۔ ایک انتہائی اہم اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ کس زمانے سے اموی خاندان اور ان کے ایجنٹوں میں یہ جرات پیدا ہوئی کہ وہ اسلام کا تظاہر کر کے اسلامی مقدسات پر حملہ کریں اور عاشورہ جیسے واقعے کو جنم دیں، شہر مدینہ پیغمبر کو خاک و خون میں غلطہ کر دیں اور خانہ خدا پر سنگ باری کریں اور اسے آگ لگا دیں۔ اس بنیادی سوال کا سب سے واضح جواب یہ ہے کہ یہ سارے انحرافات اس وقت سے شروع ہوئے کہ جب طاقت پسندوں نے اسلام کو ہتھکنڈا بنا کر غدیر خم میں خدا کے حکم سے اور پیغمبر کے توسط سے علی کو مقام ولایت و خلافت کے منصب پر فائز کیے جانے کے عمل کو نظر انداز کر دیا اور اقتدار پر قبضہ جما کر نصف صدی کے بعد خالص اسلام محمدی کا نام و نشان مٹا کر اموی اسلام کو جاگزی کیے جانے کی کوشش کی۔ اس تلخ و دردناک حقیقت کے اس بات میں یہی کافی ہے کہ یزید کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت سلطنت پر بیٹھا ہے تو اس نے ایک دن اپنے خطبے میں امویوں کی کارکردگی پر کڑی تنقید کی۔ معاویہ بن یزید نے عاشورہ کے واقعے اور مدینہ و مکہ پر حملے کی مذمت کی اور خاندان اموی سے برات و بیزاری کی اور بہت کم مدت میں اقتدار سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور خلافت کو پیغمبر اسلام کے خاندان کے لیے شائستہ قرار دیا۔ بلا شبہ اگر حضرت علی علیہ السلام کو نوخیز اسلام کی خلافت و امامت کا مسلمہ حق دیا جاتا اور ان کے اس مسلمہ و الہی حق کو غصب نہ کیا جاتا تو ہرگز عالم اسلام میں معاویہ اور یزید جیسے افراد اقتدار و سلطنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور کربلا اور واقعہ حرہ جیسے دل ہلا دینے والے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ ممکن ہے کہ بعض افراد کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیوں امام سجاد علیہ السلام نے حکومت وقت کے خلاف قیام نہیں کیا اور مدینہ و مکہ پر حملے کی روک تھام نہیں کی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے صفین میں معاویہ کے ساتھ اپنے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جنگ کا تلخ و شکست خوردہ تجربہ، اسی طرح دنیا طلب، خائن اور منافق ساتھیوں کے سبب اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کا قیام کے بدلے صلح کرتے ہوئے دیکھنا، اور یہ کہ انہی افراد نے کس طرح سے عاشورہ کا واقعہ رونما ہونے میں کردار ادا کیا، یہی مسائل سبب بنے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایسے حالات میں کسی بھی طرح کی مسلح جد و جہد کو عالم اسلام کے حق اور فائدے میں نہیں سمجھا، کیونکہ اس کا نتیجہ سوائے ہزاروں افراد کے خون بہنے کے سوا اور کچھ نہ نکلتا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے بھی معاویہ کے دور میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور نرم جنگ کی پیروی کرتے ہوئے کچھ خطبے دیے کہ جن کو ہم گزشتہ پروگرام میں بیان کر چکے ہیں۔ آپ نے نہ صرف خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ان خطبوں کے ذریعے خود کو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول سے اپنی قرابت کو بتایا اور خاندان اموی کی حقیقی ماہیت کو برملا کیا۔ آپ نے سوتے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا اور اموی خاندان کے خلاف عوامی تحریک کے لیے مناسب حالات فراہم کیے۔ بعض سطحی فکر رکھنے والے یہ تصور کر رہے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام راہ خدا میں جنگ و جہاد کی سختی سے ڈرتے ہیں، اور اسی غلط نظریے کی بنا پر وہ سورہ توبہ کی آیت 111 کا حوالہ دیتے تھے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے کہ یہ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، اگر تم لوگ ان خصوصیات کے حامل افراد کا مشاہدہ کرو کہ جن کے بارے میں خداوند عالم سورہ توبہ کی بعد والی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، تو میں بھی امویوں کے فاسد نظام کے خلاف قیام اور جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔ چنانچہ سورہ توبہ کی بعد والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد پروردگار کرنے والے، راہ خدا میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے اور حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اے پیغمبر آپ انہیں جنت کی بشارت دے دیں۔ بلا شبہ اگر ایسے افراد اسلامی معاشرے میں موجود ہوتے تو امام سجاد علیہ السلام بھی جنگ کا پرچم اٹھا لیتے، اور پھر اموی خاندان کے اقتدار پر قبضہ نہیں ہوتا اور ان کے خود فروختہ فوجی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور حریم پر حملہ نہیں کرتے، اور مکہ و مدینہ جیسی مقدس سرزمینوں کو اپنی یلغار کا نشانہ نہیں بناتے، اور مدینہ میں قتل عام نہ کرتے۔ امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب کا وفادار اور ولایت کا پاسبان نہ ہونا بھی امام کے قیام نہ کرنے کی ایک اور وجہ تھی کہ جس کے سبب مغرور و متکبر اور دین مخالف اور فاسد افراد کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ یزید کی ہلاکت کے ساتھ ہی عبداللہ ابن زبیر نے، کہ جو جنگ میں صحیح و سالم بچ گیا تھا اور برسوں تک خلافت و حکومت کی لالچ میں رہتا تھا، مکے میں قیام کیا اور حجاز و یمن و عراق کے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ دوسری جانب مروان بن حکم، کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت مخالف تھا اور اسے پیغمبر اسلام کے حکم سے ایک دن مدینہ سے جلاوطن کیا گیا تھا، معاویہ بن یزید کی حکومت سے دستبردار ہونے کے بعد اقتدار کی باگ ڈور سنبھال لی، اور پھر اس نے شام اور مصر پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک مروان 65 ہجری قمری میں تخت حکومت پر بیٹھا، اور 73 ہجری قمری میں عبداللہ بن زبیر کو، جو مکے کا حاکم تھا، محاصرے کے بعد گرفتار کر لیا اور اسے قتل کر دیا۔ عبد الملک نے عبداللہ بن زبیر کے ہلاک کیے جانے کے بعد مدینے میں ایک خطبہ پڑھا جس کے آخر میں اس طرح کہا، خدا کی قسم اب اس کے بعد سے جو کوئی بھی مجھے تقوی الہی اختیار کرنے کا حکم دے گا تو اسے قتل کر دوں گا۔ عبد الملک مروان اصولی طور پر ایک بے رحم اور ستم پیشہ انسان تھا اور اسے اپنے مخالفین کو مارنے میں کسی طرح کا خوف نہیں تھا۔ اس کے گورنر، کارگزار اور حمایت کرنے والے بھی سب اسی جیسے تھے کہ جن میں سے چند کے نام اس طرح سے ہیں: حجاج بن یوسف ثقفی، عراق میں عبد الملک کا گورنر، خراسان میں محلب بن ابی صفرا، مدینہ میں ہشام بن اسماعیل، مصر میں اس کا بیٹا عبداللہ بن عبد الملک، یمن میں محمد بن یوسف ثقفی حجاج کا بھائی، اور جزیرہ میں محمد بن مروان، ان میں سے ہر ایک قتل و غارت گری اور بربریت میں بے مثل تھا۔ مثال طور پر حجاج بن یوسف ثقفی تاریخ میں خونریزی و ستمگری میں مشہور ہے، چنانچہ مورخین نے حجاج کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے والے افراد کی تعداد 120,000 جبکہ بعض نے 130,000 تک تحریر کی ہے۔ حجاج نے خود کہا ہے کہ اسے سب سے زیادہ مزہ لوگوں کا خون بہانے اور ایسے کاموں کا انجام دینے میں آتا ہے جو کسی نے تاحال انجام نہیں دیا ہے۔ عبد الملک کی موت کے بعد ولید کو اقتدار حاصل ہو گیا۔ ولید وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے باپ کی موت کی خود کو ہی تعزیت پیش کی اور اپنی خلافت تک پہنچنے کے لیے بھی خود کو مبارکباد دی اور لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ پھر دمشق کی مسجد کے ممبر پر دھمکی آمیز تقریر کرتے ہوئے عوام سے کہا، جو کوئی بھی ہمارے مقابلے میں سرکشی کرے گا اسے راستے سے ہٹا دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنا تو کہا، ولید ایک جابر و ظالم شخص تھا جس نے خدا کی زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا تھا۔ اس شخص کے دور میں پیروان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان رسالت اور بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مروانیوں اور امویوں کا رویہ بہت ظالمانہ اور صفاکانہ تھا۔ امامت سجاد علیہ السلام کے دور کی صورتحال کا مختصر جائزہ لینے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس دور کے مختلف سیاسی و اجتماعی بحرانوں اور آشوبوں کے حالات میں آپ کے لیے خفیہ طور پر جد و جہد کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں ہم اپنی اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى عليّ خالفتم بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعتقادي اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پرو سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عفو کا امیدوار ہوں، تیری عطا عفو کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔